بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا گیا فیضان محبت سے، جس کا عنوان تھا دل پورا آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا۔ اور یہ ہمارے عزیز دوست بھائی جلال پڑھ رہے تھے، خوب پڑھا انہوں نے ماشاءاللہ۔ حضرت والا کا کلام، عارفانہ کلام، عاشقانہ کلام، محبت بھرا کلام، تو جو پڑھتا ہے وہ بھی فیض لیتا ہے، سننے والے بھی فیض لیتے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ایک ایک شعر جو ہے پورا پورا واز، اگر ایک شعر پہ غور کر لیا جائے تو کہنا چاہیے کہ ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ دل چاہا کہ اپنے ناقص علم کے ساتھ، بہرحال جو کچھ اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور تھوڑی سی اسی کلام کی تشریح کی جائے۔ میں اس قابل کہاں کہ حضرت کے اشعار کی تشریح کر سکوں، کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ حضرت ہی کی باتیں اس کے ذیل میں عرض کروں۔ فرمایا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یا محو رنگ و بو رہنا۔ اس کو اس طرح پڑھو، یہ جو ہے پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی رہنے میں رہنا ہے، کوئی رہنے میں رہنا ہے یا محو رنگ و بو رہنا۔ حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو آئے ہو تو اصل زندگی جو ہے، رہنے سے مراد یہاں ہے زندگی، زندگی کا گزارنا۔ حقیقت میں جو زندگی کا مقصد ہے اور رہنا ہے، گزارنا ہے، وہ باحق ہو رہنا ہے، یعنی اللہ تعالی کی یاد کے ساتھ اور اس کے ذکر کے ساتھ کا رہنا۔ باحق اللہ کے ساتھ، تو ہو ذکر کے ساتھ۔ یہ جو اس طرح رہ رہا ہے تو وہ حقیقت میں رہ رہا ہے، کہنا چاہیے کہ حقیقی زندگی، حقیقی زندگی وہ گزار رہا ہے۔ زندگی کے مقصد کو اس نے پہچانا ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کے زندگی گزار رہا ہے۔ کون؟ جو اللہ کو پا گیا اور اس کے ساتھ اس کے ذکر کو اپنا عادی بنا لیا، ذکر کی عادت کو جما لیا، اپنے دل میں مضبوط کر لیا، بسا لیا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو صحیح معنوں میں زندگی گزار رہا ہے، حقیقت میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی زندگی قابل تقلید ہے۔ زندگی تو بہت لوگ گزار رہے ہیں، کفار بھی گزار رہے ہیں، مشرکین بھی گزار رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کے دیکھیں تو چرند پرند بھی گزار رہے ہیں، ہے نا بھائی، درند بھی گزار رہے ہیں۔ ایک عالم ہے، جیسے کسی نے کہا کہ بھائی کتنے 16 لاکھ عالم ہیں، بزرگوں سے اس طرح سنا، پتہ نہیں کتنے کتنے کیسے کیسے عالم ہیں، اس میں کیسے کیسے وہ ہیں، جاندار ہیں، نباتات ہیں، سب کا ایک عالم ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا پیدا کیا انہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جس کا جتنا وقت اللہ نے رکھا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد رخصت ہو جاتا ہے، زندگی اس کی تمام ہو جاتی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ قربانی کے موقع پہ ایک رف کہنا چاہیے، ایک تقریباً اعداد و شمار کے مطابق بتلایا گیا کہ 25 کروڑ جانور ذبح ہوا، 25 کروڑ کے لگ بھگ۔ حقیقی تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی تھی، لیکن ایک اندازے کے مطابق تو وہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں ذبح ہو گئے، زندگی پوری ہو گئی. تو یہ بھی ایک وہ ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور دیگر بھی مخلوق ہیں، پھر ان میں انسان ہیں. اب انسان جو جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ایک مختلف نوع انداز، کتنے ایسے ہیں جو گناہوں میں لت پت ہیں، ان کا کوئی لمحہ کہنا چاہیے کہ گناہ سے خالی نہیں ہے. طرح طرح کے جو ہے وہ نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اس کو سمجھ لیا کہ بس لذات کو پورا کرو، چاہے کیسی بھی ہو، بس لذات پوری ہونی چاہیے، نفسانی شہوانی، اور پھر آگے پیچھے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی جو ملی ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بس یہ تو لذت کے لیے ملی ہے، اور ایک ہی دفعہ ملی ہے، بس مر گئے پھر کہاں ملنے کی. جو کچھ کرنا ہے بھائی کر لو، ہے نا، اور آج ہی کر لو، کل کا بھی نہیں پتا. تو وہ اس فکر میں اس مقصد کو بنا کے زندگی گزار رہے ہیں. میں بارہا اللہ تعالیٰ مجھے یہ استعزار نصیب فرماتے ہیں الحمدللہ اپنے بزرگوں کی برکت سے، کہ دیکھو مومن اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، وہ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے مسجد میں با جماعت، نماز سے پہلے پہنچ گیا، فرض پڑی، سنت، وتر عشاء میں اور ویسے نوافل، پھر تسبیحات پڑھی اور پھر دیگر وظائف پڑھے، اور تقریباً ایک نماز میں آدھا پونا گھنٹہ خرچ کر کے گھر واپس آیا، پھر دوسری نماز، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس کے علاوہ جو بھی اس کے معمولات ہیں ذکر اذکار کے، تلاوت کے، وہ اس میں لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ مزید دینی محافل، دینی مجالس، شیخ کی مجلس وغیرہ وغیرہ، ان میں لگا ہوا ہے. اب ایک تو یہ شخص ہے جس پہ اللہ کا خاص فضل کہ اس کے گھر کے میں حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، اور انہی اوقات میں، جن اوقات میں یہ بندہ مومن عبادات میں مشغول ہے، انہی اوقات میں کتنے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول ہیں، جلوت میں، خلوت میں. تصور کیجئے کہ ایک شخص اللہ کی طاعت میں، عبادت میں لگا ہوا ہے نا. اچھا یہ تو عبادات کی لائن سے عبادت ہوئی، اور ویسے وہ حلال رزق کما رہا ہے تو وہ بھی ایک عبادت، وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے، باپ کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے وہ بھی عبادت ہے نا. کوئی صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے رفاہی کام کر رہا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے. ہر عبادت اپنے وقت پر. تو ایک تو یہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیا، جس کا ذکر یہاں حضرت والا نے فرمایا، اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ باحق کو ہو رہنا، اللہ کی یاد کے ساتھ رزق کمانا، خدمت کرنا، حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ سب عبادت ہو رہی ہے اس کی. اور انہی اوقات میں، جن اوقات میں یہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، وہ دوسرا شخص یا ایک قوم یا ایک جماعت، وہ رنگریلیوں میں مصروف، حرام کاریوں میں مصروف ہے، یہ تہجد میں سجدے میں گرا ہوا ہے، یہ نماز فجر میں سجدے میں پڑا ہوا ہے، نماز ظہر میں سجدہ کر رہا ہے، نماز عصر میں تحیات درود شریف پڑھ رہا ہے، مغرب میں قیام کر رہا ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں، یہ عشاء میں اسی طرح سے، ادھر تو یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھا ہوا، اللہ کے سامنے رکوع میں، اللہ کے سامنے سجدے میں، اور ادھر وہ شخص حرام کاریوں میں مشغول ہے. ایک ہی وقت ہے، مقامات بے شک الگ ہوں گے، اس پر اللہ کا خاص فضل و انعام ہو گیا، اور اس شخص کو ہدایت ملنے کے باوجود، کیونکہ ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، اب اس کو قبول کرنا یہ اس کا کام ہے. ہدایت سب کو ملتی ہے، یاد رکھیے، قبول کرنا نہ کرنا وہ اختیار میں اللہ نے دیا ہے. جو اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں وہ اس ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں, اور جو نافرمان رہتے ہیں اور گمراہی میں پڑا رہنے کو پسند کرتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے. تو وقت ایک ہی ہے, جسے اللہ نے اطاعت کی توفیق دے دی وہ اپنے بدعملیوں سے, بدعملیوں میں پڑا ہوا ہے, حرام کاری میں پڑا ہوا ہے, بتلائیے کہ یہ اس شخص پہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ بھی وہ کام کر سکتا ہے, اس کو طاقت ہے, قوت ہے, پیسہ بھی ہے, یہ چاہے تو یہ سارے خرچ کر کے, مال خرچ کر کے, اپنی طاقت خرچ کر کے انہی گناہوں کو یہ اختیار کر سکتا ہے, لیکن نہیں کیا اس نے. اصل تو اللہ کی توفیق, اللہ کا فضل, لیکن اس میں اس کا ارادہ بھی شامل ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اس پر کبھی شکر بھی ہم کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے ہمیں نماز کی توفیق دے دی, مسجد میں بلا لیتے ہیں, اپنے اللہ والے ان کے خادموں کے صحبت میں جانے کی توفیق دے دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں تو ہم بھی ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ایسے ہی اور منہ مار رہے ہوتے, کہیں نہ کہیں یہ اللہ کا انعام ہے اور اس پر شکر گزاری کی ضرورت ہے. اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی اصل تو زندگی ان کی ہے جو باحق ہو ہیں, اور کوئی یہ کوئی رہنا ہے, یہ محو رنگ و بو رہنا, کوئی رہنے میں رہ رہا ہے, یہ محو رنگ و بو رہنا, رنگ و بو یہی رنگ ریلیاں, زمانے کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا ہے دل. حضرت مجذوب فرماتے ہیں وائسرائے کی آمد تھی کانپور میں غالباً, اور حضرت کے تین چار خلفاء جا رہے تھے, حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک آدھ غالباً اور تھے. تو جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, کمکمے جل رہے ہیں, صفائی ہو رہی ہے, چونا ڈالا جا رہا ہے شہر کو, کیا ہے بھائی وائس رائے, انگریز وائس رائے کی آمد ہے, اس کے لیے یہ سجایا جا رہا ہے, روشنیاں کمکمے اور صفائی ستھرائی. تو اس پہ برجستہ ہے حضرت مجذوب نے فرمایا, حضرت ابھی بھی ایک شعر ہوا ہے تازہ تازہ, زمانے کی رنگ للیوں پہ نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو اب انداز بہار آئی, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی, اس پہ نہ جانا, یہ ختم ہونے والی ہے, ابھی رات میں یہ منظر ہے نا, اور صبح دیکھنا کیا منظر ہوگا. ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس کے زمانے میں ایک شخص تھا, غالباً بخرات یا سقرات کوئی ایسا تھا, جس کو نظر بندی کی کا فن آتا تھا, نظر بند کر دیتا تھا وہ, کچھ کا کچھ دکھاتا تھا وہ, ہے نا. تو آیا وہ بادشاہ کے دربار میں اور آ کر کہا, حضرت حضور کل آپ کی ماں درباریوں کے ساتھ, ماں درباریوں کے آپ کی ضیافت ہے میرے غریب خانے پہ. بادشاہ بڑا حیران ہوا, کہلا نہیں نہیں آپ بالکل فکر نہ کریں, میں دل چاہتا ہے آپ تشریف لائیں میرے پاس, مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو بادشاہ نے کہا اچھا بھی دیکھتے ہیں. اگلے روز جو جگہ اس نے بتائی تھی وہ اپنے درباریوں کے ساتھ, لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا, قریب پہنچا تو دیکھا ہو بھائی کیا کمکمے لگے ہوئے ہیں, کیا شامیانے لگے ہوئے ہیں, اور کیا انتظامات ہیں, حشم قدم, قالین بچھی ہوئی ہے, استقبال, سارا لشکر لے گیا بٹھایا, اچھا سے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام. اس کے بعد پھر مشروبات کا دور چلا, کھانوں کا دور چلا, ایسے کھانے لذیذ کہ اس نے کہا ہم بھی ایسے اپنے دربار میں کم کھاتے ہیں ایسے کھانے. اور اس کے بعد پھر جو بھی چیز تھی وہ ہوتی رہی, اور اس کے بعد جب رات کا ہوا تو سب کو وہ حرام کاری کے لیے بھی جو ہے وہ صنف نازک بھی فراہم کی گئی, ٹھیک ہے نا, اور سب کو حجروں میں بھیج دیا بادشاہ کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ. صبح جب ہوئی تو آنکھ کھولی تو دیکھتے ہیں کہ نہ تو شامیانے ہیں, نہ وہ روشنیاں, نہ وہ کمکمے, نہ وہ کرسیاں, نہ وہ ٹیبلیں, کچھ بھی نہیں, اور کچرے کا ڈھیر ہے, اور وہ سارے کے سارے کچرے کے ڈھیر پہ لیٹے ہوئے. بادشاہ سلامت بھی اور اس کے درباری بھی, کوئی ادھر کچرے پہ, کوئی ادھر کچرے پہ, کوئی ادھر گندگی میں, اور ادھر اس میزبانوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اس نے کہا ارے یہ کیا بدتمیزی ہے, تو کیا معلوم, کیا پتہ چلا کہ وہ ایک شعبدہ باز تھا, اسے نظر بندی آتی تھی, اس نے اتنے بڑے لاؤ لشکر کو نظر بند کر دیا, وہ سمجھے کہ یہ شاہیاں اور یہ لائٹیں اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ کھانے وانے سب کھلا رہا ہے وہ نظر بندی کرا کر کے. اللہ تعالیٰ نے بھائی کیسے کیسے علوم دیے ہیں لوگوں کو, اپنے بندوں کو جو ہے کیسی کیسی چیزیں سکھائی ہیں. تو فوری فرمایا حضرت مجذوب نے کہ زمانے کی رنگرلیوں پہ نہ جانا ہے دل, یہ خزا ہے جو بانداز باہر آئی ہے, یہ وقتی ابھی تو آپ دیکھ رہے ہو یہ روشنی, یہ رنگیاں, یہ عورتیں, یہ خواتین خوبصورت پھر رہی ہیں, اور یہ ویٹرس کہیں تقریبات میں جاؤ اور آج کل تو بس یہی ہے, وہ کیا ہے کہ وہ عورتوں کو آگے کرتے ہیں ہر چیز میں. کسی ادارے میں چلے جاؤ وہاں استقبال کے لیے صاحب خواتین ہوں گی, کسی ہمارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے, عقل دے, شعور دے, اب تو مارکیٹنگ کے لیے خواتین کو استعمال کرنا شروع کر دیا. پلاٹ کی بکنگ کرانی ہو تو وہاں عورتوں کو بنا سنوار کے بٹھا دیتے ہیں, کسی پروڈکٹ کو بیچنا ہو تو وہاں خواتین کو آگے کرتے ہیں, ہر جگہ تقریباً یہی معاملہ ہو گیا. تو یہ کیا ہے, یہ بھی وہ نظر بندی ہے, وہ اپنے باتوں میں لبھا کر وہ ان کے حسن و جمال کے اسیر ہو کر بکنگ کرا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس فلیٹ کے شاید شاید یہ بھی ملے گی مجھے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ملنی ہے, وہ فلیٹ بھی ملا کہ نہیں ملا 10 سال کی محنت کے بعد. تو اللہ رحم فرمائے ہم لوگوں کی حالتوں کے اوپر. تو یہ جو رنگ و بو میں گرفتار ہیں لوگ, ہے نا, آج ادھر گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے, آج یہاں محفل جم رہی ہے, کل وہاں محفل جم رہی ہے, اسی کے اسیر ہوئے ہیں. حضرت فرمایا یہ کوئی رہنے میں رہنا ہے, تم اللہ کی یاد میں لگو, اللہ کے ذکر کی حلاوت کو پاؤ, تلاوت کی حلاوت کو پاؤ, تلاوت کا مزہ چکھو, اور پھر اللہ پہ جان دو تو ہے وہ جینا. اس پہ تو سارے جان دے رہے, کیا چرند کیا پرند کیا درند, روٹی سامنے آ جاتی ہے, گوشت سامنے آ جاتا ہے, ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک بزرگ کا مشہور واقعہ نا کہ وہ دوسرے بزرگ ملے, کہنے لگے کیا حال احوال, کہ جی بہت اچھا الحمدللہ, مل جاتا ہے کھا لیتا ہوں, نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں, مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں, نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں. تو کہیں کون سے کمال کی بات ہے, تو کتا بھی کرتا ہے, تو سمجھ لیتے میں بڑا کمال, کہیں تو کتا بھی کرتا ہے, کھا لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہے. ارے بھائی بات تو جب ہو کہ ملے تو صدقہ کرو, ملے تو آگے بھیجو, نہ ملے تو صبر کرو. تو بھائی دیکھو یہ تو درجات ہیں اپنے اپنے, بزرگوں کے درجات ہیں, بزرگی کی درجات ہیں. اللہ معاف فرمائے ہمارے کہ ہم یہی کر لیں, صبر کر لیں, نہ ملے تو بھی بڑی بات ہے, ہم تو صبر بھی نہیں کرتے, شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں, یہ ہو گیا, ویسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, فلاں کو دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اس کو دیکھو ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ, یہ اللہ معاف فرمائے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہ محو رنگ و بو رہنا, اس سے اپنی نظر کو اوپر کیا جائے, اس سے نظر بچائی جائے, اس دنیا سے نظر کو ہٹایا جائے اور اوپر پہنچے تو نظر آئے گا کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے, اور اوپر جائیں گے تو یہ چھوٹی ہوتی جائے گی, جتنا اوپر جاتے جائیں گے اتنی چھوٹی ہوتی جائے گی. جیسے کسی نے کہا چاند پہ چلے جاؤ تو یہ دنیا چاند جتنی نظر آتی ہے, اور اوپر چلے جائے کوئی اس سے تو ہوتے 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 کیا ہو جائے گا, ذرہ ہو جائے گا, ذرہ ہے نا, معدوم ہو جائے گا, نظر سے بھی اوجھل ہو جائے گا. تو یہی تو حضرت اسلام یہی تو سکھلا رہے ہیں ہمیں کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ جل جلالہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کفار کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملتا. تو ہم نے تو یہیں اتنی اونچائی سے دیکھا ہے, مثلا چاند جتنے فاصلے سے, تو یہ زمین ہمیں چاند جتنی نظر آنے لگ گئی ہے, سائنسدان کہتے ہیں. اور اللہ تعالی کی ذات کہاں پر ہے؟ لامحدود فاصلہ، ویسے تو ہر جگہ اور ویسے دیکھا جائے تو لامحدود، تو ان کی نگاہ میں یہ ذرہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو مچھر کا پر ہماری نگاہ میں مچھر کا پر ذرے کے قریب قریب ہی ہے نا، تھوڑا بہت نسبت تو ہے نا کچھ، ہے نا؟ تو وہ مالک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری نگاہ میں اس کی یہ قیمت ہوتی تو کفار کو ایک گھونٹ بھی نہیں ملتا پانی کا، تو میری نگاہ میں یہ بھی قیمت نہیں ہے. تو اس میں دعوت دی جا رہی ہے ہمیں کہ ہم بھی اس دنیا کو اسی نگاہ سے دیکھیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہونے والی، ختم ہونے والی چیز چاہے کتنی بڑی ہو تو ختم تو ہوگی نا ایک دن. امام غزالی رحمۃ اللہ نے سمجھایا اس کو، ہمارے حضرت یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان فرماتے تھے کہ فرمایا کہ اگر اس پوری زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیے جائے، 33 دانے ہوتے، 33 چھوٹے چھوٹے، پورا بھر دیے جائے اور ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، اور اس کے بعد 1000 سال کے بعد آئے پھر ایک دانہ لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے اور پھر ایک دانہ لے جائے، تو اندازہ لگاؤ کہ کتنے عرصہ، کتنا عرصہ لگے گا ان دانوں کو ختم ہونے میں. زیادہ سوچنا نہیں بھائی، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کچھ ہو جائے گا پھر، اللہ بچائے، بس ہلکا سا سوچو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. فرمایا لیکن، آگے فرماتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. اس طرح سمجھایا انہوں نے. اب اتنی طویل زندگی کے لیے اس پہ جان دینا اور اس پر اپنے خواہشات کو پورا کرتے رہنا ناجائز، ناجائز خواہشات کو، جائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو اللہ نے اجازت دی ہے نا، ناجائز خواہشات کو پورا کرتا رہنا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا کتنی بڑی بیوقوفی. ہمارے والد فرماتے تھے اس کو انٹرنیشنل بیوقوف ہے، انٹرنیشنل بیوقوف ہے نا، چھوٹا موٹا نہیں، عالمی بیوقوف ہے. لیکن اس عالمی بیوقوف میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ ایک نہیں ہے، اللہ بچائے ایک نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے دے، ہم نے بھائی توبہ کی، اللہ کے راستے میں آئے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی، اپنے مقبولین کے ساتھ جوڑا اور ہم نے چلنا شروع کیا. ابھی ہم نے شروع کیا ہے، ابھی ہم بہن بہن ہیں، غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں اور سوچ بھی نہیں کہ نہیں بھی غلط ہے نا. جب ہم صحبت میں آتے ہیں تو وہاں پہ صحیح باتوں کا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ اچھی باتیں، یہ اچھی باتیں، یہ اچھی باتیں، اور یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ بری بات. صحبت میں نہیں آتے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. اب یہاں پہ آ کے شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اچھائی کو اختیار کرنا چاہیے، برائی کو چھوڑنا چاہیے، تو تھوڑی اسپیڈ بڑھتی ہے، چلنا شروع ہوتے ہیں. چلنا شروع ہوئے اب کیا ہوا، اسپیڈ بڑھی، اب تھوڑی اور اسپیڈ ہوئی، دوڑنا شروع کیا. تو اب ہم کوشش یہ کریں کہ ہم نے چلنا جو شروع کیا ہے یہ ہم دوڑنے میں آئے اب، نہ یہ کہ خدا نخواستہ چلتے چلتے رک جائیں. آگے بڑھنا ہے نا، بہن بہن کی حالت سے نکلنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کامل توبہ کی، کامل توبہ والی حالت. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت کی جو چار قسمیں بیان فرمائی ہیں اس میں سے ایک قسم یہ فرمائی کہ شیخ کی بتی سے اپنی بتی جلا لے. چار نسبت کی چار قسمیں فرمائی ہیں، ایک اس میں یہ ہے، تیسری ہے یہ کہ شیخ کے پاس جو بتی جل رہی ہے اس سے اپنی بتی جلا لے. بھائی اس کے یہاں مومبتی جل رہی تھی، ہم اپنی مومبتی لے گئے، اس سے جلا کے لیا، اب ہمارے گھر بھی روشنی شروع ہو گئی اور یہ باقی رہے. تو یہ نسبت کی تیسری قسم فرمائی ہے انہوں نے. لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ وہ پہلی اور دوسری پہ اٹکے رہتے ہیں، تیسری بتی جلاتے ہی نہیں. جب تیسری بتی جلتی ہے تو اس بتی سے پھر اور بتیاں جلتی ہیں. جب تک اپنی بتی نہیں جلا کے لائے گا، یعنی گھر تک آ کے بھی وہ جلتی رہنی چاہیے. جب تک شیخ کے یہاں گیا وہاں تو جلتی رہی، یعنی جذبات پاکیزہ ہو گئے، نیکی کی طرف طبیعت راغب ہوئی، گناہ سے کچھ کچھ نفرت پیدا ہوئی. چھپ کے کیوں بیٹھتے ہو میاں؟ تو اس وقت تک ابھی نفع کامل نہیں ہے. اب جو ہے جب وہاں سے جا کے گھر آ گیا اور آ کر اس کی بتی جلتی رہی تو ہے مزہ، یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت اب بھی موجود ہے، اب بھی بچ رہا ہے، طاقت پر جم گیا ہے. تو کیا ہو گیا؟ اب اس کی نسبت اس قابل ہو گئی ہے کہ یہ دوسروں کو بھی نسبتیں متعدی ہو چکی ہے، دوسروں کو بھی لگا دے گئی. جس کے لگی ہے وہ دوسروں کو لگاتا ہے. تو یہ اپنی بتی جلانے کی فکر، یعنی دوڑنے کا درجہ، چلنے کا نہیں، دوڑنے کا درجہ، یہ درجہ دوڑنے کا حاصل ہوا اسے. لیکن یہ کب ہوا؟ جب جاتا رہے گا، ناغا نہیں کرے. حضرت مولانا رحمۃ کلیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، الحمدللہ بندے کو ان سے بھی نسبت حاصل ہے. فرمایا کرتے تھے کبھی جو یاد ہے جو ہم نے اپنے شیخ کی مجلس کا ناغا کیا ہو. بخار میں بھی گئے، طبیعت خراب ہے جب بھی گئے، ہاں جب بالکل ہی اس قابل ہی نہیں تو کبھی ناغا کر لیا ہوگا، نہیں تو کیا دھوپ، کیا تپش، کیا طوفان، کیا بارش، کبھی ناغا نہیں کیا. تو پھر بنتے بھائی کہاں سے کہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو بنیاد یہی ہے، یہاں آنے کے بعد ہی ادراک ہوتا ہے، صحیح غلط کا پتہ چلتا ہے. اللہ میں توفیق دے، سمجھ دے. میری اگر بیان چلتا رہا تو پھر یہ تو کلام تو رہ جائے گا حضرت کا، اس لیے اب آگے بڑھتا ہوں. آگے حضرت نے فرمایا، علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی. پڑھو میاں. علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے، تیری خاطر میری ہر سانس وقف جستجو رہنا.
علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے، علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے، میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا.
کیسے معلوم ہوگا؟ یہ راستہ قطع کر رہا ہے، راستہ چل رہا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اس کی طرف سے پتا چلے گا، اس کی فکر سے پتا چلے گا، اس کی لگن سے پتا چلے گا کہ اسے لگ گئی ہے، درد مستقل ہو گیا ہے نا. جذب کہتے ہیں نا، جذب ہو گیا یہ آدمی، اللہ تعالی نے اس کو جذب کر لیا. تو وہ جذب کا کیسے پتا چلتا ہے؟ جب آدمی اپنے شیخ کے پاس، مربی کے پاس آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس پہ جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے. دو طریقے ہیں جذب کے اللہ تعالیٰ کے یہاں. ایک تو ہے کہ پہلے ہی جذب ہوتا ہے، کسی طریقے سے اس کو ہدایت دی جاتی ہے اور پھر مجاہدہ کرایا جاتا ہے. اس جذب کو پا کر یہ مجاہدے میں لگتا ہے. ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں، چھت کے اوپر کھٹ پٹ کی آواز آئی، پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ جی میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. کہاں پر؟ چھت پر. کہا وہ نالائق، بادشاہ کے چھت پہ اونٹ؟ تو بادشاہ کے چھت پہ کہیں اونٹ پہنچتا ہے، اونٹ ملتا ہے؟ تو کہا کہ جی بادشاہ کے چھت پہ اونٹ تو مل سکتا ہے، لیکن اس بادشاہت میں خدا کی طلب. اور غائب، چوٹ لگی دل پہ، چوٹ لگانے آیا تھا، کون ہے تلاش کرو بھی، دیکھو چھت پہ کوئی نہیں ملا. حاطف غیبی تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان تھا، اس طرح سے ہوتا ہے. یہ ہے جذب اللہ کی طرف سے. بس اسی وقت اٹھے اور اپنا بس ضرورت کا سامان لیا اور چل دیے اللہ کو پانے کے لیے، اور جنگلوں میں بزرگوں کے پاس اللہ والوں کی تلاش میں پھرتے رہے. 10 سال نیشاپور کے جنگل میں مجاہدہ کیا. یہ طاقت کہاں سے ملی؟ جنگل میں جانے کی تنے تنہا، بادشاہت کی لذات کو چھوڑنا، یہ طاقت کہاں سے ملی؟ وہ کھانے، وہ آرام، وہ حشم، وہ قدم، وہ سہولیات، وہ آج کے زمانے میں پروٹوکول، یہ سارا کچھ چھوڑنے کا جذبہ، ہمت، طاقت کیسے ملی؟ اور سب کچھ چھوڑ کر فاقہ کشی اختیار کی جنگل میں جا کر، اور کتنا عرصہ؟ 10 سال. تو یہ وہی جذب تھا، یہ جذب تھا اللہ کی طرف سے، یہ جذب کی طاقت تھی. تو ایک جذب تو فرمایا اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے جذب ہوتا ہے، مجاہدہ بعد میں ہوتا ہے. اب مجاہدے میں لگ گئے، یا اللہ اپنی زندگی گنوا دی، میں نے گناہوں میں گزار دی، کیا کیا میں نے، تو کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ تڑپ لگی ہوئی، فکر لگی ہوئی، اور مداوع کر رہا ہے اس کا، پیچھے جو ہوا اس کا مداوع کر رہا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کری تو اس حقوق ادا کرتا ہے، عبادات میں کوتاہی کری وہ عبادات ادا کرتا ہے، نماز قضا وہ ادا کرنا شروع کر دی، زکات ادا کرنا شروع کر دی، قربانی نہیں کی تھی اس کا مداوع کیا، حج نہیں کیا تھا اس کا مداوع کیا، زکات اس کا مداوع کیا. تو یہ ہے جذب، یہ علامت ہے جذب کی، کہ یہ جذب ہو گیا ہے، اب یہ اس کا مداوع کر رہا ہے. تو یہ ایک جذب. یہ دوسرا یہ ہے کہ شروع سے صحبت مل گئی، ہے نا، والدین کی تربیت، دیگر ذرائع، شروع سے پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی صحیح راستہ یہ ہے، اور کسی اللہ والے کے یہاں پہنچا، چلو بھائی یہ مجاہدہ ہے تمہارے لیے، یہ کرو. اب رگڑے لگا رہا ہے نا، مجاہدہ کر رہا ہے، شیخ نے جو بتا دیا، جو مجاہدہ ہو کر رہا ہے. وقت مختصر ہے، نہیں تو آپ کو اس کی تفصیل بھی ابھی سناتا، بس مختصر یہی سمجھیں کہ اب شیخ کے بتائے ہوئے ہدایت پر مجاہدہ کرتا ہے، پھر فضل الہی متوجہ ہوتا ہے اور نسبت عطا ہو جاتی ہے. شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بارہا عرض کرتا رہا ہوں اس سلسلے میں، کہ رگڑا لگایا شیخ نے 4 مہینے، کتنے مہینے تک، اور پھر اس کے بعد نسبت عطا ہو گئی، پھر ذکر بتلایا اور خلافت دے کے واپس بھیجا ہندوستان. جو سلسلہ چشتیہ ہندوستان سے بلخ چلا گیا تھا، عراق سے پرے، وہ واپس ہندوستان میں لانے والے شاہ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ نے. تو دوسرا جو طریقہ عادت اللہ ہے، وہ اس طرح سے جذب فرماتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں تڑپ لگ جاتی، دونوں صورتوں میں فکر لگ جاتی ہے، اور کیا ہو جاتی، ہر سانس وقف جستجو رہنے والی بن جاتی. فکر لگ جاتی ہے کیسے اب اللہ کو راضی کروں، میں کیسے میں گناہ چھوڑوں، کیسے طاعت اختیار کروں، کیسے اپنے اعمال کو اچھا کروں. یہ جو فکر لگ گئی، اس کو حضرت فرما رہے ہیں، تیری خاطر میری ہر سانس وقف جستجو رہنا، ایک سانس میری، ایک لمحہ وہ طاعت میں گزر جائے، اس فکر میں لگ گیا تو دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ کام میں لگ گیا. بہت سارے علامات ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ کو بس جو ہے وہ ہماری کچھ خبر نہیں ہے، بیعت ہو گئے، ہم ذکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اپنے حالات کی اطلاع دے رہے ہیں نہیں دے رہے. دیکھیے کشف کی کئی صورتیں ہیں. فراست بھی ایک کشف ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے جن مقبولین سے جن بندوں سے کام لیتے ہیں ان کو ان کے متعلقین سے متعلق فراست بھی عطا فرماتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ ان کا فلا آدمی اس کے کیا معاملات ہیں, اس کی کیا وہ کس اس پر چل رہا ہے. وہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ میرے شیخ کو میرے ہر حال ہر وقت کی خبر ہے, یہ شرک ہے, ہے نا, یہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن من جانب اللہ اس کی مدد ہوتی ہے. ہاں, یتقل بفراست المومن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, بزرگوں کا مقبولہ ہے یہ. تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے انہیں کہ ہمارا فلاں آدمی جو ہے وہ اس کا معاملہ کیسا چل رہا ہے اور وہ کس اس پہ ہے. تو یہ اس کی راستہ جو اللہ نے دے دیا, دخول سلسلہ سمجھ دی, اس کا شکر ادا کرے اور چلے. اور حالات کی اطلاع یہ بھی ایک درجے کو بتلاتی ہے, بقول بزرگوں کے کہ جب آدمی کام میں لگتا ہے, میرے الفاظ کو ذرا توجہ سنیے گا, جب آدمی کام میں لگتا ہے تو اسے اپنے حال کی اطلاع دینے کی فکر شیخ کو ہوتی ہے. اطلاع وہی دیتا ہے جو کام میں لگتا ہے, جس کی اطلاع نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے ڈنڈی ماری جا رہی ہے. تو یہ وہ ٹوٹکے کہہ لیں آپ آج کی زبان میں, بزرگوں کے پاس یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جس سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا آدمی کہاں پر ہے, کیا کر رہا ہے, کیا اس کی معاملات ہیں. تو اسی کو فرمایا کہ جو وقف جستجو ہر سانس ہوگی تو یہ علامت ہوگی جذب ہونے کی. اور شیخ سمجھتا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے, اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی ہم آگے بڑھ رہے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. آگے فرماتے ہیں, یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے, گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا. سبحان اللہ, ہمارے حضرت والا کا ہی حال تھا, یہ حضرت کا ہی حال تھا, یہ کیا کو بکو ہو رہے ہیں, دنیا میں پھر رہے ہیں محلے محلے, چپے چپے, گاؤں گاؤں, گرمی سردی برسات کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہے, اور پھر رہے ہیں اللہ کی محبت کو عام کرنے کے لیے, اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے, اللہ کی دعوت دینے کے لیے پھر رہے ہیں. حضرت والا نے رحمت اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, حیدرآباد میں محنت شروع فرمائی, کراچی سے حیدرآباد تشریف لے جاتے تھے 70 کے آس پاس, سن 70 کے آس پاس. آج کا سفر اس زمانے کا سفر اندازہ لگائیے, کیسی بسیں تھیں, کیسے سڑکیں تھیں اور کیا معاملات تھے. اور حضرت والا کی جنہوں نے زیارت کی تو دیکھا ہوگا کیا حسن و جمال اور کیا حضرت کی شخصیت. اور وہاں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے اس زمانے کے حالات کہ کیسے حضرت نے وہاں جاتے تھے, اور وہاں پر جو ہے کوئی زیادہ جان پہچان کے لوگ بھی نہیں, لیکن بس پہنچے میں ٹنڈو والا یار, میں جہاں کام کرتا ہوں جس ادارے میں, تو وہاں پر اس ٹنڈو ایل آئی آر کے ایک صاحب ہیں, تو انہوں نے بتلایا کہ اس زمانے میں میں وہاں حضرت تشریف لاتے تھے ٹنڈو جام میں, ٹنڈو ایل آئی آر ٹنڈو جام, تو وہیں کی وہ جو زرعی یونیورسٹی ہے اس میں وہ حضرت نے وہ آم کی جو مثال دی ہے صحبت شیخ کی اور مضبوط جوڑنے کی, وہ اسی ٹنڈو جام یونیورسٹی میں, زرعی یونیورسٹی میں یہ مثال دی تھی حضرت نے. تو یہ وہ ساتھی اس زمانے کے ہیں, اس زمانے کا حضرت کا حال مجھے سناتے ہیں کہ آپ کے حضرت جو تھے وہ وہاں پر آئے تھے اور اس طرح سے حضرت محنت فرمائی. تو جب سے اور پھر پوری دنیا, تو یہ اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا پھرنا ہے بظاہر تو یہ کیا ہے, بے زبا دعوت, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, تقریر تو کم ہو رہی ہے لیکن حال جو ہے بے حال ہے. حال کیا ہے, اس میں با مسمہ ہوا ہوا ہے, حال کو دیکھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کچھ درد لگا ہوا ہے اس کو, چاک گریباں, بال بکھرے ہوئے, ٹوپی ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. طریق القلندر, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واز ہے طریق القلندر, تین واز کا ہی مجموعہ ہے نا, کیا نام ہے بھائی, مواعظ ثلاثہ, پڑھنے کی چیز ہے. جنہوں نے آج تک ابھی تک نہیں پڑھی وہ ضرور 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 پڑھ لیں. مواعظ ثلاثہ تین واز کا مجموعہ ہے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, اس میں ایک طریق القلندر ہے, ایک ملت ابراہیم ہے. تو طریق القلندر کا جو حال بیان سے پہلے وہ حال بھی لکھتے ہیں, اس میں حضرت مجذوب نے جو ہے لکھا ہے, تو اس میں یہی حضرت کا یہ حال لکھا ہے کہ یہ جیسا یہ واز تھا قلندرانہ شان کا واز تھا, حضرت کی حیات بھی قلندرانہ تھی, گریبان چاک تھے, امامے کے پیچ ڈھیلے تھے. اس وقت کوئی حضرت کا آسا کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا تو ایک موٹا لٹھ مل گیا تھا, وہ حضرت نے پکڑا ہوا تھا موٹا لٹھ. تو کیفیت بھی اس واز کی عاشقانہ تھی, قلندرانہ تھی. تو یہی حال ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کی شیخ, اور حضرت کا حال بھی دیکھنے والے اس وقت ہزاروں لاکھوں ہیں کہ کیا حضرت کس طرح سے عاشقانہ شان سے بیان فرماتے تھے. وہی حضرت فرما رہے ہیں گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا, اور یہ خدا نخواستہ کوئی بناوٹی فیل نہیں ہوتا, یہ تو مغلوب الحال ہو جاتا ہے آدمی, ہے نا, یہ مغلوب الحال ہو جاتے ہیں اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اور پھر اس کو بیان کرنے میں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں. انہیں پھر ان بناوٹی چیزوں کی فکر نہیں ہوتی کہ صاحب شیروانی بھی ایسی ہو اور یہ داڑھی بھی ہماری ایسی سجی ہوئی ہو اور یہ ایسا ہو فلاں ایسا ہو کہ ہم وہاں جائیں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کون آ گیا ہی. انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ اللہ کی محبت میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ مخلوق ان کے نگاہ میں گرد ہو جاتی ہے, اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. جس کو حضرت بارہا بیان فرمایا کہ بادشاہوں کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہوئے نظر آتے, الفاظ پہ غور فرمائیے, سنا تو بارہا ہوگا لیکن کبھی غور بھی کیا اس پہ, بادشاہوں کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. نیلام نیلام کیا چیز ہوتی ہے بھائی, نیلام کیا چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. تو اس کو حضرت نے فرمایا, آگے فرماتے ہیں حقیقت بندگی کی ہے یہی, اے دوستو سن لو, حقیقت بندگی کی ہے یہی, اے دوستو سن لو, دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا. سبحان اللہ, کیا شعر کہہ گئے حضرت, کیا حضرت کے الہامی کلام, جس کو کہتے ہیں نا بار الہامی, عجیب. بندگی کیا ہے, بندہ بننا کیا ہے, ایک تو نفس ہے, نفس چاہی اور ایک رب چاہی. رب چاہی کو بندگی کہتے ہیں اور نفس چاہی کو نفس پرستی کہتے ہیں. بغاوت باغی پن وہ کیا ہے, وہ نفس پرستی. بندگی رب پرستی, رب چاہی. تو یہ دل پر آرزو رکھتے ہوئے, کیا یہ جو داڑھی ٹوپی والے ہو جاتے ہیں کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا, ابھی ان کے سینے میں بھی دل ہے. یہ بھی پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں, یہ بھی تھری پیس پہن سکتے ہیں, یہ بھی انگریزی گانے گا سکتے ہیں, لیکن ترک کر دیتے ہیں کس کے لیے, مولا کے لیے. دل ان کا بھی پورے آرزو, ان کے دل میں بھی ایک آرزو بھرا دل ہے, زمانے کو دیکھ کر کے یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی تو ایسے ہو سکتے تھے, اور ہم یہ دیکھو یہ کیا کیا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال آتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ کیسی آزاد زندگی گزار رہے ہیں, نہ نماز نہ روزہ نہ یہ نہ وہ, بظاہر آزاد ہے, بظاہر حقیقی آزاد نہیں ہے, یہ اصل میں تو یہ نفس کی قید میں ہیں, اصل میں تو یہ شیطان کی قید میں ہیں, لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ آزاد ہے. اور عورتیں کہہ سکتی ہیں کہ بھائی یہ کیا ہمیں آپ نے برقع لپٹوا دیا ہے, گرمی ہو اس میں بھی صاحب برقع پہنو, سر سے پیر تک ڈھاکو, اور بازے پیروں میں موزے بھی اور ہاتھوں میں دستانے بھی, اس کو دیکھو وہ کیسے چلی جا رہی ہے, نہ تو پٹا نہ کچھ نہ کچھ, لباس مختصر سے مختصر ہوتے جا رہے ہیں. تو اب کیا ہے, فرمایا یہی دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا. ہم بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم دباتے ہیں, اس آرزو کے رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں, بے آرزو ہو جاتے ہیں, اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں. ایک مٹھی داڑھی رکھنے میں کہتے ہیں جب آدمی داڑھی رکھنا شروع کرتا ہے نا تو اس کے لیے تو تھوڑا مجاہدہ ہوتا ہے شروع میں. اب داڑھی جیسے جیسے بڑھ رہی ہوتی ہے تو ویسے ویسے مجاہدہ بڑھ رہا ہوتا ہے. جب تک گال سے چپکی ہوئی تھی تو اتنا نہیں تھا, اچھا ہاں بھائی یہ فیشن والی ہوگی, کہتے ہیں یہ بھی آدھا مسٹر ہے آدھا ملا ہے. مسٹروں میں چلا گیا تو مسٹر بن گیا اور دبا لی تھوڑی سی, ملاؤں میں آ گیا تو ایسے کھڑی کر لی نیچے سے تو ملا بھی ہو گیا. تو بیچ بیچ میں چلتا ہے جب تک اتنا مجاہدہ نہیں ہے. اب جہاں اس نے بڑھانا شروع کیا ایک مٹھی کے قریب آنے لگا تو کیا ہوگا, اب مجاہدہ بڑھتا چلا جائے گا. اب صحیح معنوں میں یہ چونکہ ملا ہوتا جا رہا ہے تو اب دل کے جو آرزوئیں ہیں وہ اب کیا ہو رہی ہیں, اب وہ صحیح معنوں میں خاک ہو رہی ہیں. آرزوئیں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اب اس پر یہ وقت گزر رہا ہے, اس آدمی پہ جو وقت آیا ہے وہ اس چیز کا آیا ہے کہ آرزو تو ہے کہ چھوٹی کروں, پہلے جیسے چکنا چپڑا تھا پپو بنا ہوا تھا, تھا تو 60 سال کا لیکن دکھاتا تھا اپنے آپ کو پپو 20 سال کا, پہلا کوٹ دوسرا کوٹ اور حضرت والا رحمۃ اللہ کے بخول کیا کیل اکھاڑ کھوٹی اکھاڑ کوٹ, تیسرا کوٹ بھی لگاتا تھا. اللہ بچائے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 60 سال کی عمر ہے اور اتنا رگڑ رگڑ کے صاف کرتے ہیں کہ جیسے 20 سال کے ہو جائیں گے. لیکن بھائی تم 20 سال کے تو نہیں ہو جاؤ گے, دوسروں کو کیسے تم دھوکا دے رہے ہو لوگوں کو, تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے. تو یہ جب ایک مٹھی پہ آتا ہے تو اس وقت مجاہدہ شدید ہو جاتا. اس وقت اس کو صحبت شیخ کی اور اس سے ربط میں رہنے کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا, اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایک صاحب یہاں میرے پاس آئے, اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی حضرات آتے ہیں وہ حضرت والا ہی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے بہت جلدی بادشاہ ہو جاتے ہیں, لیکن نفس کے حملے بھی تو ہوتے ہیں نا بھائی. تو ایک صاحب آئے, انہوں نے جھٹ داڑھی رکھ لی, داڑھی رکھی تو اس کے بعد پھر ایک دم سے غائب ہو گئے. مجھے اندازہ ہو گیا تقریباً سال بھر کے بعد ملے تو داڑھی صاف تھی اور شرما رہے تھے. میں نے کہا دیکھو بھائی, آپ نے جو داڑھی رکھی تھی وہ اللہ کے لیے رکھی تھی ہے نا, آپ کے گھر والوں نے مخالفت کی, آپ شکست کھا گئے, لیکن آپ کو آنا جانا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا, اللہ کے لیے رکھی تھی نا, میرے لیے تو نہیں رکھی تھی, تو مجھ سے کیوں شرما رہے ہو تم؟ اصل تو شرمانا اللہ سے, تم نے داڑھی صاف کر دی تھی آتے رہتے. ہمارے یہاں تو ڈانٹ ڈپٹ ایسی نہیں ہوتی, ایسا نہیں کہا جاتا بھائی آپ نے کیوں منڈوا دی ہے, کیوں کر دی. امید رکھتے ہوئے انہیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پھر توفیق دے دیں گے. تو یہ تو نقصان ہو گیا, آپ سال بھر غائب رہے, دیکھیے سال بھر کی صحبت جو ہے, اور آپ یقیناً اور بھی الٹی پلٹی حرکتیں شروع کر دی ہوں گی آپ نے. تو ساری باتیں تسلیم کر لی, ساری بات. تو یہ حملہ شدید ہوتا ہے رکھنے کے بعد, لیکن اس میں یہی ہے کہ شیخ سے ربط میں رہے. جیسے حضرت مظلوم نے ربط میں رہے, داڑھی رکھی, ایک مٹھی ہوئی, لکھ دیا حضرت کو, حضرت یہاں تو لوگ ہنس رہے ہیں میرے اوپر, نا بھائی فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو, قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ شعر فرمایا, اے ہنسنے والو یوں ہنس ہنس کے مجھے مت دیکھو, کہیں محبت تمہیں مجھ سا نہ بنا دے. میرا جو حلیہ بنا ہے محبت سے بنا ہے, شیخ کی محبت, حضور کی محبت, اللہ جل جلالہ کی محبت, یہ محبت سے میرا حلیہ بن گیا کہ میں مسٹر سے ملا بن گیا اور اس پہ خوش ہوں میں, تو کہیں محبت تمہیں بھی مجھ سا نہ بنا دے. تو یہ ہے بھائی کہ دل تو ان کا بھی پورا آرزو ہوتا ہے, بلکہ ان کو ادراک بڑھ جاتا ہے. جو بچتے ہیں گناہوں سے, اپنے نفس پہ مجاہدہ کرتے ہیں, جبر کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. حضرت والا نے اس کو کئی جگہ بیان فرمایا کہ ان کا ادراک اور بڑھ جاتا ہے, ان کا حسن کا ادراک اور بڑھ جاتا ہے بچنے کی وجہ سے, روحانیت کی وجہ سے, لطافت کی وجہ سے, اور اتنا ہی مجاہدہ شدید ہوتا ہے. لیکن وہ اللہ کی محبت میں اس مجاہدے کو کرتے ہیں, انجام دیتے ہیں. قرب الہی کے جام کے جام چڑھاتے ہیں, جام کے جام چڑھاتے ہیں, تڑپتے رہتے ہیں اور جام کے جام چڑھاتے ہیں. وہ جو خون کا سمندر ہے حضرت کا آگے کلام اس کتاب کے آخر میں خون کا سمندر, اس میں دیکھ لیجئے یہی حال بیان کیا ہے حضرت والا نے کہ یہ جتنے صوفی ہوتے ہیں نا لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو بھائی ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, یہ دیکھو ملا ہوگا, انہوں نے لمبی لمبی کرتے پہن لیے, پاجامے ٹکنے سے اوپر کر لیے, یہ مٹھی اتنی بڑی داڑھی ہو گئی ان کی, مونچھیں ان کی صاف ہیں, سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں, یہ کیا جانے یہ چیزیں, اور جو ہے جانتے سب کچھ ہیں لیکن اللہ کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں. اس کے بدلے میں اللہ انہیں چھوڑتے اللہ کے لیے, یہ ذہن میں رکھیے. بازے کہتے ہیں اچھا یہ تو حوروں کے لالچ میں کرتے ہیں, وہ جلے ہوئے حسد میں جل رہے ہیں, کرتے اللہ کے لیے لیکن اللہ انہیں وہاں پر وہ انعام دے گا انشاءاللہ, اور دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. اس صبر و برداشت تحمل اور ان چیزوں کی برکت سے ان کے اپنے گھر کی جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے وہ انتہائی پر مسرت ہوتی, جس کی انہیں ہوا نہیں لگی جو باہر نظریں مار رہے ہوتے ہیں. ان کے گھر کی زندگی برباد ہوتی ہے, انہیں اپنے گھر والی پسند نہیں ہوتی اور وہ اس پہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں, اس لیے کہ وہ باہر والے کو شیطان سولہ آنا دکھاتا ہے, چار آنے کو سولہ آنا دکھاتا ہے, اور گھر میں سولہ آنا ہے اس کو چار آنا دکھائے گا, اس لیے کہ باہر نظریں خراب کر کے آیا نا, یہ باہر نظر خراب نہ کرے تو اس کو اپنے گھر میں سولہ آنے نظر آئے گا اور پر مسرت زندگی اس کی ہوگی. آج جو ہمارے معاشرے میں اکثریت کی زندگی ازدواجی زندگی بہت ہی بے سکون ہے, بعض ایسے ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں جا کر کے, ہے نا, اس بے سکون زندگی کی وجہ سے. وہ وجہ یہی ہے کہ باہر کی گڑبڑ ہے. تو فرمایا دل پر آرزو حقیقت بندگی کی ہے, یہی اے دوستو سن لو, یہی بندگی ہے بھائی, تقوی ہی بندگی کا نام ہے, اور یہ اللہ کا ایک انعام ہے تقوی. یہ کیا ہے؟ یہ ایندھن ہے, ایندھن. جب تک ایندھن نہیں ہوگا بریانی نہیں پکے گی, گوشت نہیں پکے گا, فرنی نہیں پکے گی, اور کچھ بھی نہیں پکے گا جب تک ایندھن نہیں ہو, چولہا نہیں ہو, گیس نہیں ہو, لکڑی نہیں ہو, کوئلہ نہیں ہو. تو ایمان کا ایندھن, قرب الہی کا ایندھن کیا ہے؟ تقوی. گناہ سے بچنا ہے, جب یہ گناہ سے بچتا ہے, حرام سے بچتا ہے, ناجائز سے بچتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ تقوی کی ہانڈی روشن ہوتی ہے, تقوی کی ہانڈی پکتی ہے, اور پھر اس میں ذکر کی برکت سے کیا آتی ہے آخر میں؟ خوشبو, یا تڑکا کہہ لو. جگہ دال بنا رہا ہے تو تڑکا جو لگا وہ ذکر کی برکت سے تڑکا آیا, اور ذکر کی برکت سے بریانی میں خوشبو آئی. پہلے بریانی کی دیکھ پاکی, تقوی کی برکت سے. تو جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے, جس کو کہنا چاہیے کہ بندگی اختیار نہیں کریں گے تو بریانی کیسے پکے گی, ایمان کی حلاوت کیسے آئے گی, روح کو غذا کیسے ملے گی؟ تو یہ نام ہے کہ نہیں نام ہے اللہ کا؟ یہ احسان ہے کہ نہیں احسان ہے کہ اللہ نے تقوی فرض کیا ہم پر؟ ان اولیاءہ الا المتقون, میرا کوئی دوست نہیں سوائے متقین کے. اتق المحارم تکن عابد الناس. آدھا صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ حرام سے بچ جاؤ, عبادت گزاروں میں سے ہو جاؤ گے. حکومت کر رہا ہوں, تہجد کی پابندی کی نہیں فرمایا, نفلی روزے کو نہیں فرمایا, نفلی حج اور نفلی عمرے کو نہیں فرمایا, حرام سے بچنے کو فرمایا. وہ ساری چیزیں بے شک بہت اہم ہیں, بہت ثواب کی چیز ہیں, نفی نہیں ان کی, لیکن جو عبادت گزاری کو کا جو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے وہ حرام سے بچنے کو فرما رہے ہیں. یہ ہے آزمائش, یہی آدمی پھسل جاتا ہے. نفلی تو کر لیتا ہے, نفلی روزہ بھی رکھ رہا ہے, نفلی صدقات بھی کر رہا ہے, اور بس وہاں جہاں حرام کی چیز آئی وہاں نفس مار دیتا ہے اس کو. یہ طاقت تو بھائی اللہ والوں سے ملتی ہے, ان کے خادمین سے ملتی ہے. آخر میں حضرت فرما رہے ہیں میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا، میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا، بشرف درد دل اختر کا محو گفتگو رہنا. یہ تو جنہوں نے حضرت کو سنا ہے وہ جانتے ہیں اس کو، اس مجلس کو جو پانے والے ہیں. اللہم لک الحمد شکر، اللہم لک الحمد لک شکر، اللہم لک الحمد شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے عطا فرمایا، آپ میں سے بھی اکثروں کو اللہ نے عطا فرمایا، سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جنہوں نے نہیں پایا انہوں نے کیسٹ سنی ہوگی، حضرت کے بیانات سنے ہوں گے اور سن رہے ہیں، لیکن اصل جو حیات میں سننے اور بالمشافہ سننے کی بات ہی الگ تھی. وہ بات تو خیر کیسٹوں میں کہاں آئے گی اور آ سکتی ہے، لیکن جس درد دل سے حضرت بیان فرمایا کرتے تھے اس کی کیا بات تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت کو عطا فرمایا تھا. گزشتہ بیان میں بھی شاید یہ عرض کیا تھا، حضرت مولانا شاہ محمود احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو دل دیتے ہیں اور بعضوں کو زباں دیتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں دل بھی دیا ہے اور زباں بھی دی. اور پھر اس طرح انگلی گھمائی تھی ایسے گول کہ تمہارا فیض میں عالم میں ایسے دیکھ رہا ہوں. یہ شاید حرم کا واقعہ ہی ہے نا، اور وہی ہوا، کھلی آنکھوں نظر آ رہا. اللہ ہمیں سلسلے کی قدردانی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ شیخ موجودہ بزرگوں کا فیض پورا پورا عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم انت السلام كالسلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاز من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. امين امين امين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.